السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
اسلام آباد انتظامیہ مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم کرنے کے لیے اقدام کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل.
قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی ختم نبوت کی شکوں کی منظوری، اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اور دوسری اہم خبروں میں، ترک صدر نے داعش کی لڑائی میں شام کی پالیسی اور شامی کرد ملیشیا کی حمایت پر امریکہ پر سخت تنقید کی ہے، اور شمالی کوریا نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ امریکہ اور جنوبی کوریا سے اپنے جوہری پروگرام پر اس وقت تک کوئی بات نہیں کرے گا جب تک یہ ملک اپنی مشترکہ فوجی مشقیں جاری رکھتے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے ایک مرکزی داخلی راستے پر گزشتہ لگ بھگ 2 ہفتوں سے جاری دھرنا ختم کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس کو ہفتے کے صبح 10 بجے تک کی مہلت دے دی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ کو جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم فیض آباد پر بعض مذہبی جماعتوں کے جاری دھرنے کو آئندہ 24 گھنٹوں میں ختم کرنے کا حکم دیا ہے. ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی نے یہ حکم جمعے کو ایک شہری عبد القیوم کی درخواست پر جاری کیا، جنہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دھرنے کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. عدالت نے جمعے کو جب درخواست کی سماعت کی تو اس وقت عدالت میں اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد مشتاق احمد نے عدالت کو بتایا کہ انتظامیہ کو دھرنا ختم کرنے کے لیے آپریشن کے لیے 3 سے 4 گھنٹوں کا وقت درکار ہے. تاہم عدالت نے حکم دیا کہ ضلع انتظامیہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پرامن طریقے یا طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین سے فیض آباد کو خالی کرائے. تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے طاقت کا استعمال کرنا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا. سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہو گیا ہے. ایک تو اگر فرض کریں کوئی اتنے نازک مسئلے سے جڑا ہوا یہ احتجاج نہ ہوتا اور کوئی عام احتجاج ہوتا تو بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا لوگوں کے اوپر طاقت کا استعمال کرنا اور انہیں وہاں سے ہٹا دینا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر جو منفی رد عمل شروع ہوتا اور پھر جو باقی مخالف سیاسی جماعتیں اس کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کرتی ہیں، اور پھر ماضی میں عدالتوں میں بھی جب لوگ گئے ہیں تو عدالتوں نے بھی حکومت کے خلاف یا تو نوٹس دیا ہے یا حکومت کے خلاف فیصلے دیے ہیں.
انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتیں جس معاملے پر دھرنا دیے ہوئے ہیں اس کی اساس نوعیت کے پیش نظر ان کے بقول حکومت اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہے گی.
تو اب حکومت جو ہے وہ بہت خائف ہے اور وہ ٹھٹری ہوئی ہے کہ وہ الیکشن کا سال ہے، اس دوران کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش آ جائے جس کے ذریعے سے ان کے خلاف ایک مہم پیدا ہو جائے، وہ نہیں کرنا چاہیں گے. اور یہ تو معاملہ بذات خود کتنا نازک ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کی بہت سے جذبات وابستہ ہیں، تو ایسے میں اگر لوگوں کو ان کے اوپر طاقت استعمال کی جاتی ہے اور انہیں کچھ لوگوں کو غضب پہنچ سکتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو سیاسی پہنچال اور جو سیاسی سلسلہ آ سکتا ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے.
جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شہری اپنے آزادی اظہار کے حق کو استعمال کرتے ہوئے یہ خیال رکھے اس سے کسی دوسرے شہری کو تکلیف نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے انتظامیہ نے اسلام آباد میں پہلے سے ہی دھرنے اور مظاہروں کی جگہ مقرر کر رکھی ہے. فیض آباد انٹرچینج پر گزشتہ ہفتے سے مذہبی جماعتوں کے کارکن دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور عدالت نے جمعرات کو بھی انہیں دھرنا ختم کرنے کا کہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تاحال دھرنا ختم نہیں کیا ہے. اس دھرنے کی وجہ سے پولیس نے اسلام آباد میں ٹریفک کے کئی راستوں کو بند کر دیا، جس کے باعث عام شہریوں کو آمد و رفت میں کئی مشکلات کا سامنا ہے. واضح رہے کہ دھرنے میں شریک سخت گیر موقف رکھنے والی تحریک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار افراد کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے. حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ختم نبوت کے حلف نامے سے متعلق ہونے والی تبدیلی ایک کلیریکل غلطی تھی جسے پارلیمان نے درست کر دیا ہے، اور اب اس معاملے پر احتجاج اور دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ دھرنا دینے والی جماعتوں کے رہنماؤں کو ہائی کورٹ کے تازہ حکم کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قبل ازیں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی انتخابات ایکٹ سن 2017 میں ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ بل کے تحت ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والے شخص کے غیر مسلم ہونے کی حیثیت برقرار رہے گی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے ختم نبوت کی قانونی شکوں 7B اور 7C کو بحال کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی سے جمعرات کی شام منظوری کے بعد مسودہ قانون کو جمعے کی صبح سینٹ میں پیش کیا گیا، جہاں قانون سازوں نے اس کی منظوری دی۔ اگرچہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا اجلاس مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے بارے میں آئینی ترمیم کے لیے بلوایا گیا تھا، تاہم اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا اور ختم نبوت سے متعلق تمام شکوں کی بحالی کا معاملہ ایوان کے اجلاسوں میں نمایاں رہا، لیکن سینیٹر راجہ ظفر الحق نے سینٹ میں یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ختم نبوت کی تمام شکوں کی بحالی کسی دباؤ پر نہیں کی گئی ہے۔
آج کی اس قانون سازی پر میں آپ کو اور حزب اختلاف کو، بالخصوص اس کے رہنما یا لیڈر کو یا لیڈرز آف ڈفرینٹ پارٹیز کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی عقیدے کے مطابق، وہ کسی پریشر کے تحت نہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اس کو پاس کیا ہے۔
سینٹ میں وزیر قانون زاہد حامد نے نئی شکوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا،
ٹوٹل رولز کی تیاری میں انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ لاہوری گروپ، قادیانی گروپ، احمدی، یہ غیر مسلم کی سٹیٹس جو ہے یہ وہی رہے گی جو آئین پاکستان میں ہے، یعنی کہ غیر مسلم۔
منظور کیے گئے ترمیمی بل کے تحت اگر ووٹروں کی فہرست میں موجود کسی شخص کے ختم نبوت سے متعلق عقیدے کے بارے میں سوال اٹھایا جائے گا تو 15 دن کے اندر اس سے ایک اقرار نامے پر دستخط کرائے جائیں گے۔ اس پر سینیٹر اعتزاز احسن نے سوال اٹھایا کہ اس طرح کوئی بھی شخص کسی پر بھی شک کر سکتا ہے۔
جس مسلمان پہ کوئی شک ہی نہ کرتا ہو اس کے اسلام پہ، راجہ ظفر الحق صاحب کے اسلام پہ کون شک کر سکتا ہے؟ پر میں شرارت کرتا ہوں، شر میرے دل میں ہے، میں اپوزیشن میں ہوں ان کے، میں ان کے خلاف یہ درخواست دے دیتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے ان کا رویہ، ان کی خودداری یہ اجازت نہ دے ان کو کہ میرے پہ شک کیوں کیا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب، یہ آپ دیکھیں گے الیکشن سے پہلے جس کا نام کٹوانا چاہوں گا میں ووٹر لسٹ سے، آپ نے سوچا اس کا کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟
اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے بارے میں سینیٹر راجہ ظفر الحق کا کہنا تھا،
غلط الزام لگا کر اس کو نقصان پہنچائے، اس کو قید کروا دے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو، تو جس نے یہ الزام، غلط الزام لگا کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، اس کو اسی دفعہ کے تحت جو سزا ہے اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔
واضح رہے کہ اسلام آباد میں احتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار وزیر قانون زاہد حامد کو منصب سے ہٹا دے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں وزیر قانون کا کوئی کردار نہیں۔ وزیر قانون زاہد حامد نے جمعرات کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بار پھر کہا کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، جبکہ وہ اور ان کا خاندان سچا عاشق رسول ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سیون شریف میں دہشت گردی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
سندھ کے مشہور صوفی بزرگ لال شہباز کلندر کی سیون میں واقع درگاہ پر فروری میں ہونے والے بم دھماکہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سندھ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ خودکش بم دھماکے کے مرکزی سہولت کار ملزم نادر جاکھرانی کو کراچی داخل ہوتے وقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کے ڈی آئی جی محکمہ انسداد دہشت گردی ونگ عامر فاروقی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزم صوبہ بلوچستان سے سندھ میں موٹر سائیکل کے ذریعے ندی کے راستے داخل ہو رہا تھا۔ پولیس کے مطابق سانحہ سیون کے مرکزی ملزم نادر جاکھرانی عرف مرشد کا تعلق کلدم شدت پسند تنظیم داعش سے ہے اور وہ سانحہ سیون میں مرکزی سہولت کار اور ملزم ہے۔ نادر جاکھرانی عرف مرشد کا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے راجن پور سے بتایا جاتا ہے۔
مصطفیٰ عرف ڈاکٹر، جو کہ مزاری ہے ذات کا، وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ پلان کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ خودکش بھی موجود تھا، اس خودکش کو اس نادر کے ساتھ روانہ کیا، اور وہاں سے ایک اور اس کا ساتھی صفی اللہ وہ اس کو پھر لے کے وہاں سے سیون شریف گئے. نہ صرف اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ جو پورا گروپ تھا وہ آلموسٹ انرتھ ہو گیا ہے. سب کا سب اس کے جتنے ممبران تھے ان سب کا پتہ چلا لیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ مارے بھی جا چکے ہیں اس میں سے، اور باقی جو ہیں ان کے لیے بھی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے.
گرفتار ملزم نے ابتدائی تحقیقات میں پولیس کو بتایا کہ اس خوفناک بم دھماکے کی پلاننگ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں کی گئی، جس کے بعد ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ خودکش حملہ آور ابرار بروہی کو کشمور کے راستے سہون پہنچایا. دھماکے سے ایک روز قبل خودکش حملہ آور کو درگاہ کی ریکی کرائی گئی، اور وہ جگہ بھی دکھائی گئی جہاں جمعرات کے روز غیر معمولی رش کے دوران عقیدت مند دھمال دیتے ہیں. خودکش حملہ آور نے پلان کے مطابق 16 فروری کو دھمال کے دوران دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 82 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. پولیس کے مطابق دھماکہ کرانے کے بعد نادر جاکھرانی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پنجاب فرار ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ دوران گرفتاری ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے. ملزم کو انسداد دہشت گردی منتظم عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے ملزم سے مزید تفتیش کریں گے. پولیس حکام نے ملزم کی گرفتاری کو اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ کیس جلد حل ہوگا. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
خیبر پختونخوا میں 48 فٹ لمبا ایک بت مجسمہ دریافت ہوا ہے. اس پر ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان نے ایک 48 فٹ لمبے سوتے بدھا کے مجسمے کی رونمائی کی ہے، جو ملک میں سیاحت اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے. ہری پور کے قریب بھمالا آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر عبد الصمد کا کہنا ہے کہ یہ مجسمہ 3ری صدی عیسوی کا ہے اور اس لحاظ سے دنیا کا سب سے پرانا سوتا ہوا بدھا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پہ بدھا سے متعلق 500 اور نمونے بھی دریافت ہوئے ہیں. شہید بھٹو فاؤنڈیشن سے منسلک سکندر علی ہولیو بدھا کے مجسمے کی دریافت کی اہمیت بتاتے ہیں.
پاکستان کے لیے اس وقت جہاں دہشت گردی کا دور دورہ ہے اور مذہبی انتہا پسندی، جس کے اندر پہلے بدھا کے اسٹیچوز جو سوات میں ڈیمیج کیے گئے تھے اور اس سے پہلے بامیان افغانستان میں، تو ایک طرح کا سلسلہ چل پڑا تھا کہ پرانی تاریخ جو اسلام سے دور ہے، بدھزم کی ہے، ہندوازم کی ہے، سکھزم کی ہے، تو اس سے کنارہ کش ہوا جائے. تو میرا خیال ہے یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان کی اور بھی جو سیاسی قوتیں اور پارٹیز ہیں، اسپیشلی خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے اندر جہاں پہ موہنجو دڑو اور اس کے بعد کیپی میں آپ دیکھیے تخت بائی اور اس طرح کی بہت سی بدھزم کی سائٹس ہیں، تو ان کو پروموٹ کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا جا سکتا ہے.
آپ کے علم ہے کہ بدھزم اس خطے میں رہا ہے ماضی میں، آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ جو سیاح آئیں گے وہ بنیادی طور پہ کن ممالک سے آئیں گے پاکستان میں؟
دیکھیے یہ جو بدھزم ہے، یہاں اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس سے ساتھ ہی ایک قلعہ کا ایک مقام ہے، وہ بدھزم کا بڑا سینٹر رہا. 3ری جو صدی ہے اس کے اندر بہت بڑی یہاں پہ رول تھی، اور اس میں جو ایک بدھا کا بڑا فالوور تھا اشوکا دا گریٹ بھی کہتے ہیں، وہ ایک طرح سے اس کو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ وہ سارے جو حکمران ہیں یا جو سارے بادشاہ ہیں ان کا بادشاہ تھا ایک طرح سے، اور یہ جو پوری انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر بدھزم کا دور دورہ تھا. بعد میں وہی بدھزم کا پیغام جو ہے فار ایسٹ چلا گیا، اسپیشلی جاپان، چائنا اور تھائی لینڈ، فلپینز اور اس طرح کے جو فار ایسٹ کے ممالک ہیں. میرا خیال ہے کہ فار ایسٹ کے اندر بہت بڑی بائنگ ہے اس میسج کی، بدھزم کی آج بھی، تو نہ صرف فار ایسٹ میں لیکن مغرب کے اندر، اسپیشلی یورپ میں، امریکہ میں جو لوگ ان کے اوپر ریسرچ کا کام کرتے ہیں، جو فالو کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پوری دنیا سے لوگ آ سکتے ہیں.
یہ تھے اسلام آباد میں زابست کے ادارے سے منسلک سکندر علی ہولیو. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
طویل عرصے سے زمبابوے میں بسر اقتدار رابرٹ موگابے اس ہفتے کے شروع میں فوج کی جانب سے گھر میں نظر بند کیے جانے کے بعد جمعے کو پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے، جبکہ جمعرات کو ہرارے اور بوٹسوانا میں جنوبی افریقی لیڈروں کے اجلاس میں صورتحال کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن اور انیتا پاول کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منصر.
موگابے ہرارے کے نواب میں زمبابوے اوپن یونیورسٹی کی تقریب تقسیم اسناد کی صدارت کے لیے نمودار ہوئے۔ زمبابوے ڈیفنس فورس نے جمعرات کو موگابے کی کئی تصاویر جاری کیں اور ایک نشریے میں فوج کی طرف سے ان کا ایک بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ زی بی سی چینل میں نیوز ریڈر نے پڑھا،
The ZDF said they are currently engaging with the commander in chief President Mugabe on the way forward and will advise the
ZDF والے کہتے ہیں کہ فی الوقت وہ آئندہ کے لائے عمل کے لیے کمانڈر ان چیف صدر موگابے سے ہدایات لے رہے ہیں اور جلد ہی قوم کو نتائج سے آگاہ کریں گے۔ تصویروں میں موگابے کو جنوبی افریقہ کے مصالحین اور فوجی لیڈروں سے ملاقات کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ موگابے کی اہلیہ گریس موگابے کو، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ آئندہ اقتدار میں آئیں گی، آخری مرتبہ ایک ہفتے سے کچھ عرصہ پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ریلی میں دیکھا گیا تھا، تاہم اب وہ کہاں ہیں اس بارے میں کچھ واضح نہیں ہے۔ اسی دوران زمبابوے میں اپوزیشن کی اہم کلیدی شخصیات آئندہ برس طے شدہ انتخابات سے پہلے ایک عبوری حکومت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر مارگن چنگیرائی نے زور دیا ہے کہ موگابے مستعفی ہو جائیں۔
مسٹر روبرٹ موگابے مسٹ ریزائن، step down immediately in line with the national sentiment and expectation۔
مسٹر موگابے کو اپنی وراثت اور زمبابوے کے لیے اپنی زمبابوے سے پہلے اور بعد کی خدمات کا احترام کرتے ہوئے اور قوم کے جذبات اور توقعات پر پورا اترتے ہوئے استعفیٰ دے کر فوری طور پر اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے۔ موگابے نے حال ہی میں نائب صدر کو برطرف کیا تھا اور تب سے ایمرسن مننگاگوا سامنے نہیں آئے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے پیئرس پیگو کہتے ہیں کہ اگر وہ فوج کے قریب نظر آئے تو اپنی ساکھ کھو دیں گے۔
It is absolutely critical for the new incumbents to be able to, I suppose, distance
میرے خیال میں نئے امیدواروں کے لیے یہ بے حد اہم ہے کہ وہ خود کو مسلح فوج کے غیر قانونی اقدامات سے دور رکھیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ یہ بغاوت نہیں ہے، جبکہ سابقہ فوجیوں کی ایسوسی ایشن اسے ایسی اصلاح کہہ رہی ہے جس میں خون ریزی نہیں ہوئی، اور اس کے لیے صرف ایک بات کی ضرورت ہے جو کسی کی سوچ کے مطابق کبھی آسان نہیں تھی، اور وہ ہے زمبابوے کے شعلہ بیاں پرجوش لیڈر کو جھگڑے کے بغیر اقتدار چھوڑنے پر مجبور کرنا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ امریکہ اور جنوبی کوریا سے اپنے جوہری پروگرام پر کوئی بات اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک یہ ملک اپنی مشترکہ فوجی مشقیں جاری رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر ہان تائی سونگ نے یہ بات جمعے کے روز جنیوا میں رائٹرز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہی ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان یہ چار روزہ مشترکہ مشقیں 11 نومبر کو شروع ہوئی تھیں۔ ترک صدر نے داعش کی لڑائی میں شام کی پالیسی اور شامی کرد ملیشیا کی حمایت پر امریکہ پر سخت تنقید کی ہے۔ انقرہ ملیشیا پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ترکی میں کرد باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور نیٹو اتحادیوں میں اختلافات رشتوں میں تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز انقرہ میں پارٹی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے واشنگٹن کی شام کی پالیسی پر سخت تنقید کی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے 3 اشروں میں پہلی بار ملک کے ٹیکس کے ضابطوں میں نمایاں تبدیلیوں کی منظوری دی ہے۔ تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
جمعرات کی کامیابی نے صدر ٹرمپ اور کانگریس کے ریپبلکنز کو پارلیمانی ناکامیوں کے 1 سال بعد اس فتح سے ہمکنار کیا ہے جس کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ ایوان کے سپیکر ریپبلکن قانون ساز پال ریان نے کہا،
Powers of the status quo in this town are so strong.
اس جگہ حالات جو قطو رکھنے کا سلسلہ بہت مضبوط ہے، اس کانگریس نے آج اس سلسلے کو توڑ دیا ہے۔ ایوان کے ریپبلکن ارکان کے درمیان اس رجائیت پسندی کے باوجود ابھی اس بل کو سینٹ سے منظوری کے ایک کہیں زیادہ مشکل مرحلے کا سامنا ہے۔ جمعرات کی رات سینٹ میں ٹیکس کا مسودہ تیار کرنے والے ایک پینل نے خود اپنے درست کیے گئے اس بل کی منظوری دے دی جسے اگلے ہفتے تھینکس گیونگ کی تعطیل کے بعد پوری سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ بل کو پہلے ہی ڈیموکریٹس کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے، جو اس بل کو دولت مندوں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ کا بل کہتے ہیں۔ کئی ریپبلکن سینیٹرز نے بھی اس بل کی حمایت میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے، جس سے اس کی منظوری مشکل میں پڑ گئی ہے۔ دونوں پارٹیوں کے ارکان نے ملک کے ٹیکس کے پیچیدہ ضابطے کو اس سال کے آخر تک صدر کے دستخط کے لیے وائٹ ہاؤس بھیجنے کے لیے اس میں نمایاں تبدیلی لانے میں عجلت کا مظاہرہ کرنے پر بھی خدشات ظاہر کیے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے بارے میں بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نام نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ. سعدیہ اسد کی زبانی.
جمعرات کو کونسل نے روس کی پشپناہی والی قرارداد کو اس کے کئی گھنٹوں بعد مسترد کر دیا جب وہ منظوری کے لیے درکار کم از کم 9 ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی. اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کے الفاظ:
Russia has killed the joint investigative mechanism which has overwhelming support of this council. And by eliminating our ability
روس نے اس مشترکہ تحقیقاتی طریقہ کار کو نقصان پہنچایا ہے جو اس کونسل کی بہت زیادہ حمایت کرتا ہے، اور حملہ آوروں کو شناخت کر پانے کی ہماری اہلیت کو ختم کر کے روس مستقبل میں ایسے حملوں کو باز رکھنے کی ہماری قابلیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور روس کے آج کے اس عمل کے بعد اسد اور داعش کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی جانب کسی کا دھیان نہیں جائے گا. اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے شام کی فوج پر زہریلی گیس کے استعمال کا الزام عائد کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ باغیوں کے پاس اس قسم کے حملوں کے لیے تیارے اور اہلیت نہیں ہے. شام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اس کے ذمہ دار ہیں. یہ وہ لفظ ہیں جو شام اپوزیشن کے لیے استعمال کرتا ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے چاروں صوبوں کے 79 ضلعوں میں خواتین کی انتخابی عمل میں شمولیت اور ان کا نام انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے چاروں صوبوں میں خواتین کی انتخابی عمل میں شمولیت اور ان کا نام انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق یہ مہم آئندہ ماہ سے شروع ہوگی، جو ممکنہ طور پر 18 اپریل 2018 تک جاری رہ سکتی ہے. کمیشن کے ایک بیان کے مطابق اس مہم میں پنجاب کے 27، سندھ کے 24، خیبر پختونخوا کے 16، صوبہ بلوچستان کے 11 اضلاع کے علاوہ وفاقی دارالحکومت میں خواتین ووٹروں کا اندراج کیا جائے گا. گزشتہ ماہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری بابر یعقوب نے اعتراف کیا تھا کہ اب بھی ملک میں 1 کروڑ سے زائد خواتین کے ووٹ نہیں بنے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خواتین کی انتخابی عمل میں شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں. پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے لیے کام کرنے والے کارکن زاہد اسلام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خواتین کا انتخابی عمل میں شامل ہونا انتہائی اہم ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین ووٹرز ہیں، وہ ان کی رجسٹریشن کم ہے، اور پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ بعض علاقے ہیں جن میں ان کو روکا جاتا ہے. اگر خواتین کی رجسٹریشن ہوگی ووٹرز کی، تو پاکستان کی جو نظر انداز کی گئی پاپولیشن ہے وہ بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکے گی. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جن علاقوں میں روکا جاتا ہے وہاں تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے پہلے اس پہ اپنے رولز وضع کیے ہیں، تھوڑا سا زور دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں جو الیکشن ریزلٹس ہیں، اگر اس میں خواتین کے ووٹس کو روکا گیا ہے تو.
مبشرین کا کہنا ہے کہ کئی خواتین نے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ تک نہیں بنوایا ہے جو ووٹ کے اندراج کے لیے ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے خواتین کے لیے شناختی کارڈ کے حصول کے عمل کو سہل بنانا چاہیے. الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرا نے بتایا ہے کہ نئے شناختی کارڈ بنوانے والی خواتین سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی اور ان کے لیے سارے عمل کو آسان بنایا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اس خیال کا اظہار کیا کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جوہری تنازع کا سبب بن سکتا ہے. اس بارے میں تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی انجم ہیرلڈ کل کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کے اس بیان پر کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جوہری تنازع کا سبب بن سکتا ہے، اور کیا واقعی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنازع ہو سکتا ہے، تو جواب میں امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ کم از کم 90 کی دہائی کے وسط سے دونوں ملکوں کے پاس نہ صرف جوہری ہتھیار ہیں بلکہ انہیں چلانے کی صلاحیت اور طریقہ کار بھی موجود ہے، اس لیے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ مسئلہ کئی دہائیوں سے موجود ہے تو اس کی ہولناکیوں کا درجہ کسی بھی صورت کم نہیں ہوتا. اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے سینئر سیاسی تجزیہ کار جوناہ بلینک، جو سینٹ کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی میں جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی امور کے پالیسی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، کہتے ہیں
I think that both India and Pakistan know very, very well the enormous dangers.
میرے خیال میں بھارت اور پاکستان دونوں ہی ان انتہائی خطرناک نتائج سے بہت اچھی طرح واقف ہیں جو کسی تنازع کے قابو سے باہر ہونے کی صورت میں برآمد ہو سکتے ہیں. ہم نے اس صورتحال کو حال ہی میں سن 1999 میں کارگل بحران کے دوران دیکھا تھا, اور اگر کوئی کسی ممکنہ تنازع میں اضافے سے ناواقف تھا تو کارگل نے دکھا دیا تھا کہ واقعی ایسا ممکن ہے. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں قائم ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز کے سربراہ ڈاکٹر والٹر اینڈرسن کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. عشروں سے پاکستان بقول ان کے یہی کہتا آیا ہے, اور خصوصی طور پر جب سے کشمیر کے مسئلے پر بین الاقوامی برادری کے رد عمل میں تبدیلی آئی ہے جو 90 کی دہائی میں ہوئی, جب مسئلہ کشمیر استصواب رائے سے دہشت گردی کے معاملے میں تبدیل ہوا. انہوں نے کہا
potentially it could if both sides totally lose their minds.
ہاں, امکانی طور پر ہو سکتا ہے اگر دونوں فریق اپنا دماغی توازن کھو بیٹھیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کیونکہ دونوں جانب خاصے معقول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو صرف پروپیگنڈا کے مقاصد کے لیے ہے, اور دوسرے فریق کی اپنی الگ پروپیگنڈا تکنیک ہے. تاہم ڈاکٹر والٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ بات اب کیوں کہی گئی. انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ داخلی طور پر سیاسی چال بازیوں کے لیے ہو تاکہ چند ماہ سے پاکستان کو درپیش داخلی اور سیاسی معاملات میں فوج اپنی کوئی بات غیر فوجی قوتوں کو سمجھا سکے. انہوں نے کہا یہ معاملہ اب کیوں اٹھایا گیا؟ یہ ماضی میں بھی سامنے آیا تھا, لیکن اب ہی کیوں؟ اور ایک سویلین شخصیت یا کسی حکومتی شخص کی بجائے ایک فوجی شخصیت کے ذریعے ہی کیوں؟ ڈاکٹر جونا نے بھی اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے علم نہیں کہ جنرل زبیر نے بھارت اور پاکستان کے درمیان موجود ایٹمی تناؤ کو ابھارنے کے لیے یہ وقت کیوں منتخب کیا. یہ کشیدگیاں تو گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہیں, اور حال کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک لمحات آئے تھے. ڈاکٹر والٹر کہتے ہیں کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہوگی کہ اس کا کسی قسم کا حل نکالا جائے اور اس بارے میں کوئی سمجھوتا ہو. ان کے خیال میں اس کا بہترین حل کئی سال پہلے جنرل مشرف نے اپنی تجویز میں دیا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی بھی فریق اپنی خود مختاری نہ کھوئے بلکہ تعاون کو فروغ دے, خاص کر سرحد کے آر پار معاشی سرگرمیوں کے لیے جیسے کہ توانائی اور دیگر سرگرمیاں. لیکن یہ بات کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھی, اور کسی بھی فریق نے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی. ڈاکٹر جوناخ کا کہنا تھا کہ اس کا مثبت پہلو امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کے دوران تعلقات سے اخذ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ دونوں ملک ایٹمی صلاحیت کے حامل تھے اور اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف تھے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملک اپنے تعلقات میں بہت محتاط رہے, دونوں نے نہ صرف تنازع کو کبھی قابو سے باہر نہیں ہونے دیا بلکہ اس کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کیے. ڈاکٹر جونا بلینک نے بتایا کہ کارگل تنازع کے دوران پاکستان میں ایٹمی اثاثے نقل و حرکت میں آئے تھے, تاہم اس وقت بقول ان کے امریکہ نے کارگل تنازع کو زائل کرنے میں مدد دی تھی, لیکن کسی مستقبل کے تنازع میں کسی کو پتہ نہیں کہ پاکستان ایسا چاہے گا کہ امریکہ وہی کردار ادا کرے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر گل رخ, اور انجینئر جسٹن ٹوینٹس. خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.